الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إليك بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى قال توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يريد الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا طمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کی روایت اور نقل کرنے والے حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر پلنے لگے یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک عام معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر وہ حضرات اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیا کرتے تھے. کہ وضو کے پانی سے کیا مراد ہے, اس سلسلے میں حدیث کی شرح کرنے والے حضرات محدثین اور علماء نے دو مطلب بیان کیے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے دوران آپ کے وضو کے اعضاء یعنی چہرے انور اور ہاتھوں وغیرہ سے جو پانی دھلنے کے بعد الگ ہو کر نیچے گرنے والا ہوتا تھا, اس پانی کو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیا کرتے تھے. چنانچہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے وہ یہی مطلب مراد لیتے ہیں. ایک دوسرا مطلب بھی یہ لیا گیا ہے کہ اس زمانے میں وضو کے لیے جو پانی لیا جاتا تھا ہمارے زمانے کی طرح نل وغیرہ نہیں تھے, ٹونٹی والے لوٹے وغیرہ نہیں تھے, بڑا اشلا لگن جیسا ہوتا تھا جس میں پانی لیا جاتا تھا اور اسی پانی میں سے ہاتھ ڈال کر چلو بھر کر چہرے ہاتھ وغیرہ کو دھو کر وضو کیا جاتا تھا اور وضو کے بعد اس بڑے برتن میں پانی بچ جاتا تھا. اس بچے ہوئے پانی کو لے کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیا کرتے تھے. یہ مطلب بھی بخاری شریف کی شرح کرنے والے علماء میں سے حافظ ابن حجر عسقلانی جو بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے لیا ہے. بہرحال دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر درست ہیں اور صحابہ دونوں طریقے سے پانی لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیا کرتے تھے اور یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عام معمول تھا. چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر مقام محصب میں قیام پذیر تھے اور وضو آپ نے فرمایا, آپ کے اس وضو کے پانی کو لے کر حضرات صحابہ لینے کے لیے آپس میں باقاعدہ لڑنے لگے اور لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے اور اس پانی کے لیے آپس میں جو ہے لڑائی, یہ تو عام ان کا ایک مزاج تھا, ہر شخص کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح میں حاصل کر لوں اس پانی کو. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ بنو ثقیف کے سرداروں میں سے ہیں اور بعد میں ایمان لائے تھے, غزوہ حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے ان کے سفیر اور نمائندے بن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بات چیت کرنے کے لیے. جب بات چیت کر کے قریش کے پاس واپس گئے, یہ وہ موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی ڈیڑھ ہزار کی جماعت کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے, لیکن مکہ مکرمہ والوں نے یہ طے کیا تھا کہ آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ اور لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کہلوایا کہ ہم یہاں جنگ اور لڑائی کے واسطے نہیں آئے ہیں, ہم تو عمرہ کرنے کے واسطے آئے ہیں, ہم کو کعبہ میں جانے کا موقع دیا جائے, مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے, صفا مروہ کی سعی کریں گے اور اپنا عمرہ مکمل کر کے ہم واپس لوٹ جائیں. لیکن بہرحال قریش یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو. وہاں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پاس اپنی بات پہنچانے کے لیے مختلف حضرات کو بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہلوایا کہ ہم آپ اگر صلح کرنا چاہیں کہ آئندہ کے لیے ہمارے درمیان لڑائی نہ ہو, ایک مدت تک کے لیے ہم جنگ بندی کے اوپر صلح کریں, تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. چنانچہ اسی سلسلے میں بات چیت کرنے کے واسطے عروہ بن مسعود ثقفی جو طائف کے قبیلہ ثقیف کے سرداروں میں سے تھے, قریش کو کہہ کر کہ میں تمہاری طرف سے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے جاتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. بات قصہ تو بڑا لمبا ہے, بخاری شریف میں موجود ہے, مجھے اس وقت اس قصے کا جو حصہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹے ہیں قریش کے پاس, تو انہوں نے قریش سے کہا کہ قریش, میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, قیصر جو روم کا بادشاہ ہے, کسرا جو فارس کا بادشاہ ہے, نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ ہے, یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں حاضری کا مجھے موقع ملا. کسی بھی بادشاہ کے ماننے والوں کو اس بادشاہ کے ساتھ ایسی محبت اور اس کی ایسی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے ساتھ محبت اور اطاعت کا معاملہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ اگر بلغم نکالتے ہیں تو وہ بلغم زمین پر نہیں گرتا, وہ لوگ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیتے ہیں. وہ کسی بات کا اگر حکم دیتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس حکم کو بجا لاوے. وہ جب گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ان میں سے ہر ایک بہت خاموشی اور اطمینان و سکون کے ساتھ ان کی بات کو سنتا ہے. ان میں سے کوئی آدمی اپنی آنکھیں گھاڑ کر نگاہ جما کر ان کو دیکھ سکتا نہیں ہے ان کی ہیبت کی وجہ سے, اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں پر ملنے کے لیے وہ آپس میں باقاعدہ لڑتے ہیں. کہا میں نے ایسا منظر کہیں نہیں دیکھا. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایک عام معمول تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیا کرتے. یہ حدیث میں نے جو پیش کی, اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی قراط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وضو فرمایا تو آپ کے وضو کے اس پانی کو لے کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے. یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حضرات سے پوچھا, ما یحملکم علی ھذا, کیسا کرنے پر کون سی چیز تم کو آمادہ کرتی ہے؟ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ میرے وضو کا پانی لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر کیوں ملتے ہو؟ دیکھو ایک بات ہے, وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ آج جب ہم اور آپ یہ قصہ سنتے ہیں تو ہم میں سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی, جو عشق تھا, جو وارفتگی تھی, اس محبت اور عشق کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, لیکن یہاں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی طرف سے ان کو سوال کیا, پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیوں پوچھا؟ یہ اس لیے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس موقع پر ان حضرات کی تربیت کرنا چاہتے تھے اور ان حضرات کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ محبت اور عشق کا تقاضا کیا ہے. اس بتلانے کے لیے آپ نے پہلے اپنی طرف سے ان کو سوال کیا تاکہ ان کی زبان سے یہ معلوم ہو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. بھائی ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کے کام سے یوں سمجھیں, ہم سمجھیں, اور یہ کہ ہم اس کو پوچھیں بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو, وہ جواب دے, پھر ہم اس پر بات کریں, وہ بات اور پکی ہوتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے اس عمل کو دیکھ کر, حالانکہ آپ جانتے تھے کہ وہ محبت اور عشق کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں, پھر بھی آپ نے ان کو یہ سوال کیا, ما یحملکم علی ھذا, کہ تم کو کون سی چیز ایسا کرنے پر ابھار رہی ہے, آمادہ کر؟ قالوا حب اللہ ورسولہ. اس واقعے کو نقل کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا, حب اللہ و رسولی, کہ اللہ کے رسول, ہم تو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کرتے ہیں. اب دیکھو یہ جملہ جو ہے نا, اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کرتے ہیں, اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں. محبت کرنے والے کون؟ صحابہ. اور محبت کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے. ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں, ہمیں ان سے محبت ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں, یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. دونوں مطلب ہو سکتے. چنانچہ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, من سره ان يحب الله ورسوله, جس آدمی کو یہ بات پسند ہو, جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرے. اور کون مسلمان ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک اخلاص سے محبت نہ کرتا ہو؟ ہر مسلمان کرتا ہے. اور رسول یا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس کے ساتھ محبت کرے. اور کون مومن ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک ہمارے ساتھ ہوں؟ دونوں باتیں. اس کو چاہیے کہ وہ تین کام کرے. فلیصدق حدیثہ، جب بات کرے تو سچ بولے. ولیوردی امانت تمہیں، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. ون یو سین جوار جاور، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے حضرات صحابہ کی تربیت فرمائی اور ان کو بتلایا کہ محبت کا تقاضا وہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو. کیا پانی لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنا؟ محبت کا اصلی تقاضا یہ ہے کہ میں جو تعلیم تم کو دوں، میری دی ہوئی تعلیم کے اوپر عمل کرو، اس کے مطابق چلو. دیکھو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے سے منع نہیں فرمایا، روکا نہیں. اس لیے کہ جس کو محبت ہوتی ہے، جو عاشق ہوتا ہے، جو کسی کے اوپر فدا ہوتا ہے، وہ تو بے اختیار ایسا کرتا ہے، بے اختیار. اس کو روکنا مشکل. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، لیکن ان کی تربیت فرمائی، ان کو بتلایا کہ محبت کا اصلی تقاضا کیا ہے. محبت کا اصلی تقاضا یہ ہے کہ میں جن چیزوں کی تم کو تعلیم دوں، اس پر کیا کرو؟ عمل کا اہتمام کرو. یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتلائی ایک نمونے کے طور پر، کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ گویا ایک نمونے کے طور پر تین باتیں بتلائی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خلاصہ اور مطلب یہی ہے کہ بھائی میرے ساتھ تمہاری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری تعلیمات پر عمل کرنے کا اہتمام کرو. یہی سبق اس حدیث سے ہمیں دیا جا رہا ہے. یہاں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائی، ان کی بھی کچھ وضاحت اور تشریح کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ فرمائی، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچی بات کرے، گویا اپنی باتوں میں سچائی کا اہتمام کرے. سچ بولنا، ویسے تو ہر مذہب کے اندر سچ بولنے کی تاکید کی جاتی ہے، لیکن اسلام نے سچ کی بڑی تاکید فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ان تعلیمات میں سچائی کا حکم بڑی اہمیت رکھتا ہے. چنانچہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ایمان اور اسلام کی دعوت کے لیے خطوط بھیجے. ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر روم کے اوپر بھی بھیجا. حضرت ابن خلیفہ کلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر اس کے پاس گئے تھے. جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط ایمان اور اسلام کی دعوت کا اس کے پاس روانہ فرمایا وہ یروشلم بیت المقدس کی زیارت کے لیے قسطنطنیہ سے وہاں آیا ہوا تھا. اس زمانے کے دستور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے جانے والے صحابی حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بصرہ کا جو حاکم تھا کہ یروشلم شام کے اندر آیا اور شام کا علاقہ سیریا کا اس زمانے میں قیصر روم کے ماتحت تھا, اس کی حکومت میں تھا, اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کوئی خط بڑے بادشاہ کے پاس اگر بھیجنا ہو تو وہ خط براہ راست اس کے پاس جا نہیں سکتا تھا, بلکہ اس کے ماتحت جو حاکم ہے اس کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا اور وہ اس خط کو لے کر بڑے بادشاہ تک پہنچانے کا کام کرتا تھا. چنانچہ بصرہ یہ شام کا ایک شہر آج بھی ہے, ایک تو ہے بصرہ یہ عراق میں ہے کوفہ اور بصرہ, اور ایک ہے بصرہ وہ شام کا علاقہ بھی ہے شہر بھی ہے آج بھی ہے. وہاں کا حاکم قیصر روم کے ماتحت تھا حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک خط اس کے پاس پہنچایا اور اس نے وہ خط قیصر روم ہرقل کے پاس جو یروشلم میں مقیم تھا پہنچایا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط قیصر روم کے پاس پہنچا ہے تو یہ قیصر روم ہرقل جو ہے وہ اگلی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا, دین عیسائیت کا ماننے والا مسیحی تھا وہ, اور اس زمانے میں دین عیسائیت کے ماننے والوں میں دو بڑے عالم تھے, ایک تو ان کا جو لاک پادری اسقف الاساقفہ ان کا مذہبی پیشوا وہ, اور دوسرا یہ قیصر روم. یہ بھی گویا اس زمانے کے بڑے گویا دین عیسائیت اور اگلی آسمانی کتابوں کے عالموں میں سے, تو چونکہ وہ اگلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو نشانیاں جو علامتیں جو بشارتیں آئی تھیں ان سے اچھی طرح واقف تھا, اس لیے جب اس کے پاس یہ خط پہنچایا گیا اور اس کو یہ بتلایا گیا ایک ایسے شخص نے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی کہتے ہیں یہ خط آپ کے پاس بھیجا ہے, تو اس نے خط پڑھنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اس خط کے بھیجنے والے شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات حاصل کرے کہ آپ کون ہیں تفصیلی. چنانچہ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا ہے تو اس نے اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ بھئی جس علاقے سے یہ خط بھیجا گیا ہے اس علاقے کے رہنے والے کچھ لوگ یہاں مل سکیں گے؟ تو قیصر کے آدمیوں نے بتایا کہ ہاں وہاں مکہ مکرمہ سے تجارت کی غرض سے قافلے یہاں شام میں آتے رہتے ہیں, مکہ والوں کی تجارت کا تعلق وہاں تھا, وہ سال میں ان کے دو سفر ہوتے تھے تجارت کے, گرمی کے زمانے میں شام کا اور سردی کے زمانے میں یمن کا. قرآن پاک کی سورہ لیلہ سے قریش میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے, کہا کہ وہاں سے قافلے یہاں آتے رہتے, اور آج کل وہ زمانہ چل رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کوئی قافلہ ہو تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. چنانچہ پتا چلا کہ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ تجارت کا ابو سفیان کی سرداری میں آیا ہوا ہے. اس زمانے میں ابو سفیان جو ہے وہ مکہ کے بڑے سردار تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے دشمن بھی تھے. اس ابھی اسلام نہیں لائے. اتفاق کی بات کہ اس زمانے میں وہی ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے. قیصر کے آدمیوں نے ابو سفیان کو ان کے پورے قافلے کے ساتھ لا کر قیصر روم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ ہے وہاں کے لوگ. قیصر نے باقاعدہ اپنا دربار منعقد کیا, دربار سجایا اور ان قافلے والوں کو بلا کر پہلا سوال یہ کیا کہ تم میں کون آدمی خاندانی اور نسبی اعتبار سے ان کے یعنی جن کا خط میرے پاس آیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی کہتے ہیں, ان کے ساتھ رشتہ داری کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ قریب ہے؟ اس لیے کہ جو نسبی اور رشتہ داری کے اعتبار سے قریب ہوگا وہ اندر کے حالات کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہوگا. اتفاق کی بات کہ اس قافلے میں نسبی اعتبار سے سب سے قریب ابو سفیان تھے, دشمن بھی تھے اور خاندانی اعتبار سے رشتہ داری میں سب سے قریب وہی تھے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب, ان کے دادا جو نوفل ہیں, ان کے چار بیٹوں میں سے ایک ہاشم, ان کی اولاد میں بنو ہاشم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے اولاد میں ایک بیٹے کا نام عبد شمس تھا, ان کی اولاد میں یہ ابو سفیان تھے. ابو سفیان نے کہا کہ نسبی اعتبار سے میں سب سے زیادہ قریب ہوں. بادشاہ نے ان کو آگے بٹھایا اور ان کے ساتھیوں کو پیچھے بٹھا کر کے اپنے دوبارشیے کے ذریعے سے جو ایک زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں انٹرپریٹر جس کو کہتے ہیں, اس کے ذریعے سے ان کے قافلے والوں کو یوں کہا کہ دیکھو میں ان سے کچھ سوالات کروں گا, اگر میرے سوالات کے جواب میں یہ اگر جھوٹ کہیں تو تم بتلا دے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر میں بادشاہ کے کسی سوال کے جواب میں غلط کہوں گا تو دربار کے اندر میرا کوئی ساتھی میری تردید نہیں کرے گا. قافلے کا تھا اس, لیکن یہ بات ضرور ہوگی کہ وہاں سے جب واپس لوٹیں گے مکہ مکرمہ تو مکہ مکرمہ آنے کے بعد چرچا کریں گے کہ وہاں بادشاہ نے ان کو پوچھا تھا اور انہوں نے اس کا جھوٹا اور غلط جواب دیا, میری طرف جھوٹ کی نسبت ہو اور میں اس کو اپنے لیے گوارا کر سکتا نہیں. دیکھو ایک کافر اور مشرک اپنے لیے جھوٹ کی نسبت کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں. آج ہمارے معاشرے میں مسلم سوسائٹی میں جھوٹ جو ہے بہت پھیل چکا, بہت عام. لوگ جھوٹ سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے. بارہ اب اس کے بعد قیصر نے ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق 10 سوالات کیے. 10 بخاری شریف میں وہ واقعہ بہت تفصیل سے موجود ہے, ابھی اس کا موقع نہیں بیان کرنے کا. ان کے جوابات دیے ابو سفیان, سوالات کے جوابات ابو سفیان نے دیے اور ہر جواب پر قیصر نے اپنا تبصرہ کیا ریویو کہ تم نے میرے اس سوال کا یہ جواب دیا, اس سے یہ پتا چلتا ہے. گویا ان 10 سوالات کے جوابات سے قیصر نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ سچے نبی معلوم ہوتے ہیں. ان کے بعد اخیر میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد قیصر نے ان سے پوچھا ماذا یا امرو, یہ نبی تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں, ان کی تعلیمات کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا یامرنا بالصلاۃ والصدق والصلۃ والعفاف. یہ نبی ہم کو چار چیزوں کا حکم دیتے ہیں، نماز کا، سچائی کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور پاک دامنی کا. میں جو بتلانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھو، اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے اس وقت کے دشمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ جو پیش کیا تو وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، اس نے جن چار چیزوں کا بیان کیا اس میں ایک چیز کیا تھی؟ سچائی. گویا سچائی کی تعلیم یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. حضور اس کی بڑی تاکید فرماتے ہیں، بلکہ آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو وصف، دو خوبیاں مکے والوں میں سب کے نزدیک بالکل جانی پہچانی اور تسلیم شدہ تھی، وہ تھی سچائی اور امانت. صادق الامین آپ کا لقب تھا کہ آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی. یہ وہ دو خوبیاں تھی جو آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے سب مکہ والے اس کو تسلیم کرتے تھے، اور آپ کی انہی خوبیوں اور اخلاق کی وجہ سے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے. وہ تو بعد میں جب وحی آئی اور آپ نے ایمان کی دعوت دینا شروع کیا تب وہ لوگ دشمنی پر اتر آئے. خیر، بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی تعلیمات تھیں ان میں ایک اہم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سچائی کا حکم دیتے تھے. چنانچہ احادیث میں اس کی بڑی تاکید ہے. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. تم لوگ سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی آدمی کو نیکی کے راستے تک پہنچاتی، اور نیکی والا راستہ آدمی کو جنت تک لے جاتا ہے. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور ہر چیز میں سچائی کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے یہاں صدیق یعنی سچا لکھا جاتا ہے. دیکھو قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستے پر چلا. کون سا سیدھا راستہ؟ تیرے ان بندوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمائے. قرآن میں دوسری جگہ پر وہ بندے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ان کی چار کیٹیگری، چار قسمیں بتلائی، الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا یعنی نبی، صدیق، شہداء اور صالحین نے. گویا اللہ تعالیٰ نے جن چار بڑی جماعتوں کے اوپر انعام کیا ان کی چار قسمیں ہیں، پہلے نبی. اب نبوت تو ایک ایسا مقام ہے، ایسا درجہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے اختیار اور محنت سے حاصل کر سکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نوازے، اور وہ بھی اب تو ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور باقی تین جو ہیں صدیق، شہداء اور صالحین۔ تو دیکھو نبوت کے بعد جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ کون سا ہے؟ صدیق کا۔ وہ سچائی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ صدیق ایک مقام ہے، حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ صدیق اکبر، سب سے بڑے صدیق، باقی ان سے اور بھی ہیں لیکن وہ ان سے کم درجے کے۔ تمہارا گویا اللہ تعالیٰ نے جن چار جماعتوں پر انعام فرمایا ان میں بھی جو دوسری جماعت ہے، گویا اس وقت کوئی آدمی سب سے اونچا درجہ اگر حاصل کرنا چاہے تو وہ صدیق کا درجہ ہے، اور وہ کائے کے ذریعے سے حاصل ہوگا؟ سچائی سے۔ حضور فرماتے ہیں ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا، کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور ہر کام میں سچائی کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ گویا یہ صدیق والا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے جو تدبیر ہے وہ کیا ہے؟ سچ، ہر چیز میں سچائی کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا تاکید فرماتے ہیں کہ تم سچ کو لازم پڑھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچائی آدمی کو نیکی کے راستے پر لگا دے۔ دیکھو اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بات بتلائی، ایک ماسٹر کی امت کو دی ہے، کہ آدمی اگر نیک بننا چاہے، نیکی کے راستے پر چلنا چاہے تو اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ طے کر لے کہ ہمیشہ کیا بولے گا؟ سچ بولے۔ بس آپ اگر یہ طے کر لیں کبھی سچ سے میں ہٹوں گا نہیں، ہمیشہ سچ کا اہتمام کروں گا، تو اس سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسرے نیک کاموں کو کرنا کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے۔ بعض نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کرنے اور اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے نیکی کے کاموں کو کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب تدبیر ہے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی، اسی کو حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس لیے کہ سچائی آدمی کو نیکی کے راستے پر چلاتی ہے۔ بر عربی زبان میں ہر نیک کام کو کہتے ہیں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہر نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سچائی کو اپنا لیجیے۔ سچائی اپنا لینے کے نتیجے میں، سچائی اپنا لینے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے راستے پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، اور یہ نیکی والا راستہ آدمی کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ اس کے برخلاف کوئی آدمی اگر خدا نہ خواستہ جھوٹ بولے تو جھوٹ کا معاملہ الٹا ہے۔ اسی حدیث میں بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، تم لوگ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، دور رکھو۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى السُّجُودِ، اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو برائی کے راستے پر چلاتا لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی والا راستہ آدمی کو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے
اور ہر چیز میں جھوٹ اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ کو چھوڑ دیجیے۔ اس لیے کہ دیکھو بھائی، ایک آدمی برائی کے برائی والے راستے پر چلتا ہے، اس کو چھوڑ کے جب اچھائی والے راستے پر آئے گا تو ایک دم سب برائیاں چھوٹتی نہیں ہیں، دھیرے دھیرے چھوٹتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ اگر آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں گے تو دوسرے گناہوں کو چھوڑنا کیا ہوگا آسان۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھ میں بہت ساری برائیاں ہیں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں ان سب برائیوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن ساری برائیاں بیک وقت ایک دم چھوڑنا مشکل ہے، ایک ایک کر کے چھوڑوں گا۔ اب آپ مجھے یہ بتلائیے کہ سب سے پہلے میں ان چار میں سے کس کو چھوڑوں؟ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر، آپ انسانی نفسیات کے کیسے ماہر تھے کہ آپ نے اس کو ان چار میں سے کون سی بات چھوڑ کر، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا۔ دیکھو آپ سوچئے کہ اگر آج ہمارے سامنے کوئی آ کر کے کہے کہ یہ چار برائیاں ہیں، چوری، شراب، زنا اور جھوٹ، بھائی میں ہم کو تو جھوٹ کے مقابلے میں یہ، چوری اور چوری کے بھی مقابلے میں شراب اور زنا ہم کو بڑا خطرناک معلوم ہوتا ہے، ہے نہیں؟ ہم سے کوئی مشورہ لینے آئے تو ہم تو کہ یار تم پہلے زنا کرنا چھوڑ دو، یہ بڑا خطرناک ہے، یا نہیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشورہ دیا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ۔ اس میں کیا حکمت تھی وہ ابھی آئے گی، لیکن اس میں بڑی بات تو کیا تھی کہ دیکھو سامنے والے کو جب ہم نیکی کے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو اس کی نفسیات سے جو ہے ہمیں واقفیت حاصل کرنی ضروری ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، وہ آدمی بھی سن کر خوش ہو گیا۔ وہ ایک چاروں میں جو سب اس کے نزدیک سب سے ہلکا کام کیا تھا، جھوٹ بولنا، فوراً تیار ہو گیا، فوراً تیار ہو گیا عمل کرنے کے واسطے۔ چنانچہ اس نے کہا ہاں میں جھوٹ چھوڑتا ہوں۔ اس زمانے کے لوگ اپنے وعدے کے پکے، جھوٹی بات نہیں کرتے تھے، غلط۔ اس نے جب وعدہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بس اب وہ گیا، اس نے تو طے کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اب اس کو خیال آیا کہ میں چوری کروں۔ اب دیکھو چوری چھوڑنے کے لیے کہا نہیں تھا اس کو، لیکن جب چوری کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ اگر میں چوری کروں گا اور بعد میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے چوری کی ہے، میں نے چونکہ طے کیا ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس لیے میں کہوں گا کہ ہاں کی ہے، جب یوں کہوں گا کی ہے تو ہاتھ کٹے گا، اس لیے چوری سن گئی۔ کچھ دن کے بعد خیال آیا کہ میں شراب پیوں، اس نے سوچا کہ اگر میں نے شراب پی لی اور مجھ سے پوچھا گیا کہ تو نے شراب پی تھی، تو چونکہ میں نے طے کیا ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس لیے میں کہوں گا پی تھی، تو وہ شراب کی سزا 80 کوڑے ہے وہ اس پر جاری کی جائے گی، شراب بھی چھوڑ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد زنا کرنے کا خیال آیا تو سوچا کہ اگر میں زنا کروں گا اور پوچھا جائے گا کہ تو نے زنا کیا تھا، تو میں نے چونکہ طے کیا ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس لیے میں کہوں گا کہاں کیا تھا. زنا کی جو سزا ہے پتھر مار کے ختم کرنا وہ جاری کی جائے گی. زنا بھی چھوڑ گیا ایک جھوٹ کیا چھوٹا سارے گناہ چھوٹ گئے. واقعہ یہ ہے کہ یہ جھوٹھی آپ دیکھیے ایک آدمی میں جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی اس میں ساری برائیاں ہوں. اس لیے ہمارے بڑوں میں اس کا بات خاص اہتمام تھا کہ بچوں کو جھوٹ سے بچاؤ, بچوں کو جھوٹ سے بچاؤ, ان میں سچائی کی عادت ڈالو, انشاءاللہ دوسری خوبیاں خود بخود پیدا ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور تک چلا جاتا ہے. حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ وبرکاتہ, شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے, وہاں ہردوئی میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 60 سال انہوں نے خدمات انجام دی. وہ فرماتے تھے کہ ہمارے بچپن میں جو ہے نا ہمارے بڑے ہم کو کہتے تھے وہ جھوٹ بول تمہارے منہ سے بدبو آئے گی. یہ بات حضور نے جب فرما دیا کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے تو آپ کا فرمانا تو برحق. اب یہ بدبو کا ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے لیکن یہ بات تو طے ہے کہ بدبو ضرور نکلے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہوئے تیرے منہ سے بدبو آئے گی آ رہی ہے. بارہ یہ جھوٹ جو ہے وہ بڑا خطرناک. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے, مومن بخیل ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے, کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے کیا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایمان اور جھوٹ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یہ سچائی جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تاکید فرماتے ہیں. ایک عورت نے ایک مرتبہ ابو داؤد شریف کے اندر واقعہ ہے, ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا ادھر آ میں کچھ دیتی ہوں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کو اپنے قریب بلانے کے لیے کوئی لالچ دیتے ہیں تو میں کچھ دیتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اس عورت سے کہا کہ سچ بتا جب تو نے اپنے بچے کو یوں کہا کہ ادھر آ کچھ دیتی ہوں تو واقعتا تیری نیت کچھ دینے کی تھی یا ایسے ہی؟ اس نے کہا میرے پاس ایک دانہ کھجور کا, میں نے نیت یہ کی تھی کہ وہ آئے گا تو میں وہ دانہ کھجور کا اس کو دوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نیت نہ ہوتی تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. حضرات صحابہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنی زبان پر صریح جھوٹ کبھی لا سکتے. ہجرت کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے تھے, گھر سے نکلنے کے بعد 3 روز تک تو وہ غار ثور میں چھپے رہے تاکہ وہ تلاش کرنے والے تلاش کر کے تھکا جائیں, اس کے بعد سفر آگے کیا جائے گا. چنانچہ 3 دن کے بعد جب سفر آگے کیا تو مکے والوں نے اعلان کیا تھا ان لوگوں کے متعلق جو خبر دے گا ان کو 100 انعام دے دیے جائیں گے. بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے. اسی سفر میں ایک آدمی راستے میں ملا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا. تو اس نے وہ راستے میں حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ یہ کون؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب میں کہا ہذا رجل یهدینی السبیل, یہ وہ شخص ہیں جو مجھے راستہ بتاتے ہیں. اب حضرت ابو بکر کی نیت یہ تھی کہ راستہ یعنی اللہ کا راستہ مجھے بتاتے ہیں. وہ یوں سمجھا کہ ये सफर कर रहे हैं उस रास्ते को दिखाने के लिए किसी आदमी को साथ लिया होगा। वही हालत में भी जो जवाब दिया ऐसे अंदाज से दिया कि जिसमें कोई गलत बात कहने की नौबत ना हो। इतना ज्यादा है आज हमारे यहाँ क्या हो गया, झूठ बहुत आम। डॉक्टर है कोई आदमी गया, वह जरा मुझे तो जो है वो वहाँ छुट्टी लेनी है बीमारी का सर्टिफिकेट, वो डॉक्टर को 200 रुपये दे देगा, 500 रुपये दे देगा डॉक्टर साहब बीमारी का सर्टिफिकेट लेने। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें आज हमारी सोसाइटी में, इतनी हमारे समाज में, हमारे माशरे में आम होती जा रही, जिसकी नहुसत की वजह से हम जो है अल्लाह की रहमत से महरूम हो गए। हमारे बुजुर्गों के यहाँ झूठ से बचने का बड़ा एहतमाम। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद बद्र आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं हमारे यहाँ जामिया डाबेल में, डाबेल मदरसे में 17 साल उन्होंने पढ़ाया है। बाद में फिर वो आज़ादी के बाद पड़ोस के मुल्क में चले गए थे, फिर वहाँ से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए और मदीना मुनव्वरा में उनकी वफात हुई। बड़े साहिब कश्फ थे, बड़ी करामतें थी। उनके साहबजादे हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हमारे यहाँ डाबेल तशरीफ लाए। आज से 40 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया साहब। वो अपने वालिद बुजुर्गवार के बहुत सारे वाकयात उन्होंने बयान किए। एक वाकया अजीब बयान किया कि आखिरी उम्र में हजरत मौलाना लिखने से माजूर हो गए थे, इसलिए खत का जवाब खुतूत जो आते थे इनके पास लिखवा दे, बोलते थे ये जवाब लिखते। कई मिलने वाले का खत आया जिसमें उसने अपनी बीवी या अपनी वालिदा के इंतकाल की खबर दी थी, तो उसका जवाब लिखवाया हजरत ने कि आपका खत मिला, आपकी वालिदा या बीवी जो भी थी उनके इंतकाल की खबर होकर बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर इनको कहा जरा ठहर जाओ और थोड़ी देर आंखें बंद की और फिर कहा अच्छा आगे लिखो। ये कहते हैं मैंने पूछा अब्बा जान कि आपने क्यों रोक दिया मुझे, तो कहा मुझे ये ख्याल, मैंने लिखवाया कि बहुत दुख हुआ, तो मुझे ये ख्याल आया मैंने जो ये जुमला लिखवाया बहुत दुख हुआ। तो उनका खत जब मुझे मिला और उनकी वालिदा बीवी की खबर पढ़कर मुझे जो दुख हुआ था, मैंने सोचा कि दुख की वो कैफियत क्या इतनी थी जिसको मैं यूँ कह सकूँ कि बहुत दुख हुआ। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी नहीं थी तो ये जुमला झूठ हो जाए। इतना ज्यादा वो हजरात अपने आप को इससे बचाने का एहतमाम करते हैं। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जो आपने फरमाया जो तुम में से इस बात को पसंद करता हो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करें, या अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, तो पहली बात तो ये है कि वो जब बोले तो सच बोले। दूसरी बात ये है वली वाली अमानत इलाकों में, और वो जब कोई अमानत उसके पास रखी जाए तो उस अमानत को अदा करने का अहतमाम करे। अब ये अमानत और उसका मफहूम जरा तफसीली चीज है, किसी और मौके पर इंशाल्लाह अगर तौफीक दी अल्लाह ने तो उसको बयान करूँगा। तीसरी चीज़ जो आप सास ने फरमाई वली हसिन जवार जावर हो, और अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करें। कि पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक, हदीस में उसकी बड़ी ताकीद आई है। बुखारी शरीफ में रिवायत है नबी करीम सास ने इरशाद फरमाया मन कान यूमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुहसिन इला जारी। तुम में से जो आदमी अल्लाह ताला के पर ईमान रखता हो और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। ये भी बुखारी ही में है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यूज़े जाह, जो आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। बल्कि बुखारी शरीफ में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़न्नतु अन्नहु सयुवल्लिसुहु, हजरत जिब्रील बराबर मुझे पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद करते रहे, यहाँ तक के मुझे ख्याल हुआ कि शायद उसको वारिस बना देंगे। यानी जैसे बेटा भाई वारिस बनता है, कल को कहीं कुरान में ये हुक्म ना आ जाए कि पड़ोसी को भी विरासत नहीं, वह शरीयत ने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने की इतनी ताकीद आप सलासन को ये ख्याल होने लगा कि कहीं उसको वारिस न बना दिया जाए। ये पड़ोस जो है ना, पड़ोसी के मुख्तलिफ हुकूक है। एक रिवायत में आता है कि एक पड़ोसी तो वो है जिसका एक हक है, गैर मुस्लिम पड़ोसी हो उसका आप पर पड़ोस का हक है। देखो पड़ोसी हम उस आदमी को कहते हैं, पड़ोसी किसको कहेंगे? बाद रिवायतों में तो आता है कि आपके मकान से 40 मकान चारों तरफ वो सब पड़ोसी, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान, चाहे वो रिश्तेदार हो या अजनबी, चाहे वो आपका दोस्त हो या दुश्मन हो, चाहे आपसे वो मोहब्बत करता हो या न करता हो, हर एक वो पड़ोसी। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, एक तो पड़ोसी वो जिसका एक हक, यानी खाली पड़ोसी, एक वो जिसके डबल हक, पड़ोसी भी है और मुसलमान भी है। एक तो पड़ोस का हक और इस्लाम का हक, तीसरा वो जो पड़ोसी भी है मुसलमान भी है और रिश्तेदार भी है, उसके तीन हक, पड़ोस का, इस्लाम का और रिश्तेदारी। जो जो नस्बतें बढ़ती जाएगी ना, तो तू उसके हुकूक बढ़ते जाएंगे। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक रिवायतों में आता है कि जब बकरी ज़बह करते थे तो आपका एक यहूदी पड़ोसी था, तो पहले उसके यहाँ गोश्त दे उसका एहतमाम करते थे। चनांचे बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमीन, वल्लाहि ला युमीन, वल्लाहि ला युमीन, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं। तीन मरतबा कसम खाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी के ईमान की नफी फरमा रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये जुमला सुनकर हजरात सहाबा लरज गए, बेचैन हो गए, कोई वो कौन आदमी तीन तीन मरतबा कसम खाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं है। सहाबा ने पूछा, मैं या रसूलल्लाह, या अल्लाह के रसूल, वो कौन आदमी जिसके मुतालिक आप तीन तीन मरतबा कसम खा करके ये फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं? तो जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन लाया मन जाल गवाए को, जिसका पड़ोसी उसकी तरफ से पहुंचने वाली ईजाओं से मामून न हो, यानी उसके पड़ोसी को ये इत्मीनान होना चाहिए कि मुझे इसकी तरफ से तकलीफ नहीं पहुंचेगी। देखो दो चीजें अलग अलग है, एक तकलीफ का न पहुंचना और दूसरा है तकलीफ न पहुंचने का इत्मीनान। एक तो है वो महफूज हो और एक है मामून हो। आप मान लीजिए एक आदमी ऐसा है कि अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, लेकिन उसका मिजाज, उसका नेचर जो है ना, वो जरा ऐसा है कि पड़ोसी उसकी तरफ से खतरा महसूस करता है। आज तक उसने कोई तकलीफ पहुंचाई तो नहीं, लेकिन उसका मिजाज ऐसा है। बाद लोग आकर कहते हैं मतलब दुआ करो ये पड़ोसी तो क्या हो, तकलीफ पहुंचा रहे, तकलीफ तो नहीं पहुंचाता, लेकिन उसका कोई कह नहीं सकते, उसका कोई ठिकाना नहीं कब क्या कर डाले। ऐसे बाद लोग कहते हैं किया कुछ नहीं, लेकिन उसकी तबीयत की वजह से पड़ोस वाला आदमी हमेशा खतरा महसूस करता है, तो उसी को कहते हैं महफूज। नहीं कहा उसने मामू, पड़ोसी को खतरा भी नहीं होना चाहिए। अगर पड़ोसी को आपने तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन आपका मिजाज, आपका नेचर, आपकी तबीयत ऐसी है कि उसकी वजह से पड़ोसी आपकी तरफ से खतरा महसूस करता है, तो हुजूर फरमाते हो आदमी मोमिन नहीं। कसम खा करके फरमाते, आप अंदाजा लगाओ कि तीन मरतबा कसम खा कर हुजूर फरमाते हो मोमिन। आज तो पड़ोसी की बात तो दूर की रही, आज पड़ोसी तो घर के बाहर पड़ोस में रहता है, घर के अंदर दो लोग रहते हैं, माँ बाप बीवी बच्चे भाई बहन, वो हमारी तकलीफों से महफूज नहीं है, उनको हमारी तरफ से तकलीफें पहुंचती, फिर भी हमारा ईमान मजबूत का मजबूत, वह हमें कोई फिक्र ही नहीं, हम समझते हैं कि हमारे ईमान पर कोई आंसर नहीं आते। और हुजूर तो ये फरमा, हकीकत तो ये है कि ये बहुत फिक्र की चीज है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एहयाउल उलूम में वाकया जिक्र किया है, एक बुजुर्ग के यहाँ चूहे दौड़ हुए, उन्होंने एक मरतबा अपनी मजलिस में शिकायत की, चूहे बहुत हो गए, किसी ने कहा हजरत बिल्ली पाल लीजिए, चूहों का इलाज हो जाएगा। खैर बात आई गई हो गई, कुछ दिनों के बाद फिर उन्होंने शिकायत की, तो जिन साहब ने अगली मरतबा बिल्ली पालने का मशवरा दिया था, उन्होंने कहा हजरत आपको बिल्ली पालने के लिए कहते हैं, आप बिल्ली तो लाते नहीं और शिकायत करते रहते हैं, चूहों की बिल्ली ले आओ, बिल्ली क्यों नहीं लाते। उन्होंने जवाब में कहा भाई बिल्ली इसलिए नहीं लाता, अगर मैं बिल्ली लाऊंगा तो बिल्ली को देखकर चूहे मेरा घर छोड़कर पड़ोसी के घर में चले जाएंगे, और जिस चीज को मैं अपने लिए पसंद नहीं करता अपने पड़ोसी के लिए भी पसंद। ऐसे लोग थे, आज देखो हमारा हाल क्या है। बहरहाल ज़रूरत है इसकी कि हम इन चीज़ों का अहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इन तालीमात पर अमल करने की हमको तौफीक और सआदत अता फरमाए। दुआ कर लीजिए सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گنہگار ہیں خطاکار ہیں قصوروار ہیں، اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے۔
اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو کہتا ہے, فرشتوں سے کہتا ہے, یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں, ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہن, ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے اساتذہ و مشائخ, ہمارے دوست اور احباب, ہمارے محسنین و متعلقین, ہمارے مخلصین و محبین, اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع و امید رکھے ہوئے, اور تمام مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما, ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیاحت و حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری عبادت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے, تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما, ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقا, علوم نافع, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما, برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا لے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ, عاجلہ, مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں معبودوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما, جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیری تمام بندوں کی اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين.